بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تصوف اور عرفان کے حوالے سے ہم نے دو نشستیں کی تھیں، ان کو تھوڑا سا دہرائے دیتا ہوں تاکہ آج کی جو بحث ہے اس میں صحیح طور پہ داخل ہو سکے. سب سے پہلے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ تصوف اور عرفان کس فیلڈ کا ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ انسان کے لیے علم کے کچھ ذرائع ہیں، ان ذرائع میں سے ایک حواس خمسہ بھی ہے، دیکھ کر کوئی چیز معلوم کر کے، سن کے کسی طرح سے ٹیسٹ کر کے یا چھو کر کسی چیز کے وجود کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں معلومات حاصل کرتے. تو حواس خمسہ ایک ذریعہ ہے، اسی طرح سے عقل ایک ذریعہ ہے، اسی طرح سے قلب ایک ذریعہ ہے. قلب کا جو ذریعہ ہے وہ عرفان کا بنیادی جو ہے وہ طریقہ ہے علم حاصل کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ قلب کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہی کامل ہے اور وہی قابل اعتبار ہے. تو قلب کو صاف کرنا، جس کو ہم دینی زبان میں تزکیہ کہتے ہیں، تزکیہ کے ذریعے سے قلب کو جب ہم صاف کریں گے تو اس پہ علم الہی کی بارش ہوگی. یہ علم جو ہے اس کو علم وہابی، علم الہامی وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ ان کا طریقہ کار ہے کہ وہ قلب کے ذریعے سے علم توحید تک پہنچنا چاہتے ہیں یا توحید تک پہنچنا چاہتے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ ان کا جو قلبی مشاہدہ ہے اس کو وہ اپنی الفاظ میں بیان کرتے ہیں. تو ایک خدا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں ان کا جو تصور ہے، جو بیان کرتے ہیں، اس کو علم تصوف یا علم عرفان نظری کہتے ہیں، تھیوری. اور عملی عرفان وہ ہے کہ جو انسان اپنے اندر کا قلب کا تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ علم عرفان عملی ہے، اور اس کو سیر و سلوک بھی کہتے ہیں. یہ دو حصے ہو گئے علم عرفان کے، عرفان نظری تھیوری اور عرفان عملی. عملی تزکیہ کرنا اور مشاہدے کے ذریعے سے جو انسان حاصل کرتا ہے علم قلبی مشاہدے کے ذریعے سے، اس کو جو بیان کرتے ہیں تو اس کو علم عرفان نظری کہتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ تصوف کے کچھ اصول ہیں. سب سے پہلے ان کا توحید کا جو نظریہ ہے، وحدت وجود، وہ ہے. پھر دوسرا ان کا جو اصول ہے، عشق ہے. تیسرا ان کا اصول فنا ہے. چوتھا ولایت، اور پانچواں جو کہ سب میں نہیں ہے لیکن بہرحال کچھ میں، شریعت اور طریقت ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ جب طریقت تک انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر شریعت معاف ہو جاتی ہے. یہ کچھ عرفان کے، تصوف کے طریقے ہیں جن میں یہ پانچواں ہے، ورنہ ان کے چار اصول جو ہے وہ سب کے پاس ہیں، توحید، وحدت وجود ہے، عشق، فنا اور ولایت. پھر ہم نے کہا تھا کہ ان کے کچھ آداب ہیں. یہ آداب جو ہے وہ ریاضت سے شروع ہوتے ہیں. ریاضت سے مراد یہ ہے کہ دینی طور پہ جو حرام ہے اس سے محفوظ رہیں اور واجبات کو ادا کریں، اسی طرح سے پھر مستحبات کو ادا کریں، مکروہات سے محفوظ رہیں، اور اسی طرح سے پھر ہر ایک تصوف کے طریقے کی اپنی اپنی ریاضتیں پھر اس میں بھی شامل ہو جاتی ہیں. یہ ایک کامن ہے جو ایک دینی مذہبی لحاظ سے ہے، حرام سے محفوظ رہنا اور واجبات کو ادا کرنا، اور اسی طرح سے پھر مستحبات کو بھی ادا کرنا اور مکروہات سے محفوظ رہنا. دوسرا ان کا جو ادب ہے وہ خانقاہ ہے. وہ اپنے پیر اور مرشد کے لیے ایک خانقاہ بناتے ہیں اور उसी में सारी उनके जो इबादत और रियाजत के तरीके हैं वो खानकाह में होते हैं। तीसरा उनका खरका पोशी है कि जब कोई इंसान वो समझते हैं कि किसी दर्जे पे पहुंच जाता है तो उसको खरका देते हैं कि जी आप किसी दर्जे पे पहुंचे हो। ये खरके के भी कई वो तरीके हैं, मखसूस लिबास एक उनका वो होता है, फिर कई इरादत भी है, फिर कई तबरुक भी है। फिर उनका चौथा अहम तरीन जो अदब है वो पीरो मुर्शिद है कि बगैर उस्ताद के और पीरो मुर्शिद के किसी दर्जे तक नहीं पहुंच सकते। फिर उसमें एक हद से आगे भी कुछ लोग बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि जी पीरो मुर्शिद की इतनी इताअत है कि जितनी शायद जो है वो दीन की भी ना हो। फिर आगे पांचवा उनका जो है समा है कि अच्छी आवाज या कोई शेर या फिर उसके साथ साथ मूसीकी भी वो शामिल कर लेते हैं। उसके जरिए से वो समझते हैं कि कल्ब जो है मुतवज्जे होता है ज्यादा खुदा की तरफ। छठा उनका जो है शतहियात और तामात है जो अनल हक और इस तरह की वो उनकी दावाएं या कुछ बेमाना जुमलात वो जो है कहते हैं कि जी उस वक्त हम वजद की हालत में होते हैं और हमें नहीं मालूम हम क्या कह रहे होते हैं। तो वो एक उनका जो है तो ये आदाब हैं उनके और वो उनके उसूल हैं। आदाब और उसूल के बाद हम आज जो है वो जिस हवाले से बात कर रहे हैं वो ये है कि रसूल अकरम से लेके आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम का तसव्वुफ और इरफान के बारे में क्या नज़रिया है और क्या उनका जो है वो उनके साथ तरीक़ेकार रहा है। हम देखते हैं कि रसूल अकरम की ज़िंदगी में जो इरफान और तसव्वुफ के हवाले से वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक चीज़ थी, वो ये था कि कुछ लोग अपने आप को इबादत के लिए मखसूस कर लेते, बाकी कोई काम नहीं करते थे, सिर्फ अपने आप को महदूद रखते थे इबादत के लिए। तो रसूल अकरम ने उनको इससे मना फरमाया, मसलन खास तौर पे उस्मान इब्ने मज़ऊन के हवाले से हमारे पास रिवायात है कि उसकी जोजा ने शिकायत की रसूल अकरम से जी इन्होंने अपने आप को सिर्फ इबादत के लिए मखसूस कर लिया है, तो आपने उसको तलब करके उसको तंबीह की कि मुझे देखो और मेरे हालात जो है देखो, मैं खुद जो है वो जवजात के पास जाता भी हूँ इबादत भी करता हूँ। तो ये रुहबानियत जो है वो दीन इस्लाम में नहीं है। उसके बाद वो जो है उन्होंने इसको जो है छोड़ दिया। ये सूरत हाल है रसूल अकरम के दौर तक। कुछ अफराद ऐसे पैदा हो गए थे कि जो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ महदूद रखते थे इबादत के लिए, इस हद तक हमें मिलता है। इधर इरफान के हवाले से हमें बहुत सारी शख्सियात मिलती हैं कि जो यकीन के दर्जे तक जो है वो फाइज नज़र आती हैं, जिनमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हवाले से एक वाकया है कि वो सुबह की नमाज पढ़ने के बाद जब निकले तो मस्जिद में एक जवान को देखा कि जिसकी शब्बेदारी के नतीजे में जो है वो हालत ऐसी थी कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। रसूल अकरम ने उनसे पूछा कि किस हाल में तुमने सुबह की है, तो उसने कहा कि यकीन के हाल में मैंने सुबह की। रसूल अकरम ने कहा कि यकीन के कुछ अलामतें हैं, तुम्हारे पास क्या अलामत? तो उसने कहा कि मेरी अलामत ये है कि जैसे कि मुझे इस वक्त मेरे नज़रों के सामने जन्नत और जहन्नम है, मैं जन्नत की नेमतों को भी देख रहा हूँ और जहन्नम के अजाब को भी देख रहा हूँ, जहन्नम के अजाब के शोलों की आवाज़ भी जैसे कि मेरे कानों में आ रही है। इसी तरह से नेमत जो जन्नत है, जैसे कि मैं उससे मुतनाइम हो रहा हूँ यकीन की हालत में। रसूल अकरम ने उनसे फरमाया कि अपने इस हाल की जो है वो हिफाजत पर करना। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे जो है वो मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक ताला मुझे शहादत नसीब फरमाए। रसूल अकरम ने उनके लिए दुआ की और फिर उनके लिए है कि जंगे मौता में उनकी शहादत हो गई। तो ये जो कल्ब का जरिया है, इसको इस्तेमाल करने के हवाले से हमारे पास रसूल अकरम की ज़िंदगी में मिलता है। और इसी तरह से कुछ वो अफराद भी थे जो थोड़ा सा हद से निकल जाते थे रूहबानियत की तरफ, जैसे उस्मान इब्ने मज़ऊन की मैंने बात की, तो उनको रसूल अकरम ने तंबीह फरमाई। ये इस हद तक हमें मिलता है इरफान और तसव्वुफ रसूल अकरम की ज़िंदगी में। इससे ज़्यादा और कोई चीज़ रसूल अकरम की ज़िंदगी में उसके आसार नहीं है। फिर हम जब आते हैं हज़रत अमीर उलमोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दौर में, तो उसमें भी हमें यही दो चीज़ें मिलती हैं। एक थोड़ा सा मजीद भी इसमें कुछ लोग थे जो रूहानियत की तरफ आमादा हो गए थे, कि उनकी जो है वो ये समझते थे कि जेब व जीनत की चीज़ें इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है और खुदा की जो नेमतें हैं वो भी ज़्यादा इस्तेमाल करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो अमीरुल मोमिनीन ने उनको मना फरमाया है। जंगे जमल के मौके पे आप जब गए हैं बसरा, तो वहाँ पे आप एक अपने साथी के घर गए, उसने अपने भाई की शिकायत की कि मेरे भाई ने काम और हलाल रिज्क तलाश करना छोड़ दिया है और सिर्फ इबादत के लिए अपने आप को मसरूफ कर लिया है। तो अमीरुल मोमिनीन ने उनको नसीहत फरमाई, नहजुल बलागा ये नसीहत जो है मोमिन। तो थोड़ा सा इसमें इजाफा ये हुआ कि जेब व जीनत की चीज़ें इस्तेमाल करना और नेमतें इस्तेमाल करना, उससे परहेज, ये थोड़ा सा और तसव्वुफ में इजाफा हुआ था जो कि अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी में हमें मिलता है। यही चीज़ हमें फिर इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में मिलती है कि हलाल रिज्क कमाना छोड़ देना और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए महदूद कर देना, ये हमें मिलता है। और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की एक गुफ्तगू है मुहम्मद इब्न मुनकदिर से, जो उस दौर का इसी तरह का एक सूफी था, हलाल रिस्क तलाश करने के हवाले से। इसी तरह से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में हमें मिलता है कि सुफियान सौरी और कुछ ग्रुप है पूरा सूफियों का जो इमाम अलैहिस्सलाम के पास आता है, तो वो उनके पास जो है वो आते हैं हलाल रिस्क तलाश करने के हवाले से, जेब व जीनत की चीज़ें इस्तेमाल करने के हवाले से, नेमतों के हवाले से गुफ्तगू होती है, और इमाम अलैहिस्सलाम उनको इन चीज़ों के हवाले से फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने नेमतें जो है वो मोमिन के लिए खल की हैं और जेब व जीनत की चीज़ें भी जायज़ हद तक जो है वो जायज़ हैं, हराम नहीं है, इसको छोड़ देना ये सुन्नत रसूल के खिलाफ। ये हमें मिलता है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के दौर पर। उसके बाद आइम्मा के ज़िंदगी में हमें जो चीज़ मिलती है वो मिलती है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के दौर में, इमाम हादी अलैहिस्सलाम। उस दौर में एक और चीज़ भी इनके पास, तसव्वुफ वालों के पास आ गई थी, वो था मिल के जिक्र करना। मिल के बैठते थे और एक कोई ذکر جیسے لا الہ الا اللہ ہوا، وہ مجموعی طور پہ جو ہے وہ کرتے تھے، مسجد میں بھی ایسے بیٹھ کے اور کسی جگہ میں. تو امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حوالے سے اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا کہ یہ ان کی جو ہے ساتھی جو ہے، آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی؟
جی آواز آ رہی ہے
آ رہی ہے. اچھا،
جی.
کچھ دوستوں کے میسج آ رہے تھے کہ آواز ان کو نہیں مل رہی. اچھا ٹھیک ہے. تو امام ہادی علیہ السلام والسلام کے زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ ان کے دور میں یہ مل کے ذکر کرنا حلقہ باندھ کے، یہ ان کے ہاں شروع ہو گیا تھا. یہ ایک نئی چیز تھی جو کہ تصوف میں وارد ہوئی تھی اس دور میں. تو امام علیہ السلام والسلام نے اپنے ساتھیوں کو متنبہ فرمایا کہ ان کی طرف متوجہ نہ ہو، یہ دکھاوا کر رہے ہیں زیادہ تر جو ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی ہمیں اصول ملتا ہے تصوف میں، آئمہ کے دور میں، صوفیوں میں، نہ کوئی ان کے کوئی آداب زیادہ ملتے. یہ سب بعد پیداوار ہے. وحدت وجود ہوا، عشق ہوا، فنا ہوا، یہ سب جو ہے یہ بعد کی پیداوار ہیں. اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا پن پوائنٹ کرنا چاہیں تو جو علم عرفان نظری ہے وہ منظم ہو کے سامنے آیا ہے ابن العربی کے دور میں. ابن محی الدین ابن العربی ایک بنیادی شخصیت ہیں عرفان کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے. وہ ان کا جو ہے وہ عرفان نظری کے حوالے سے ان کی ساری باتیں ہیں، کتابیں ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں. اس کے بعد یہ علم عرفان نظری جو ہے وہ میدان میں آیا ہے. اس سے پہلے کہیں کہیں باتوں میں موجود تھا لیکن منظم طور پہ موجود نہیں تھا. منظم طور پہ جو علم عرفان نظری وجود میں آیا ہے وہ ابن العربی کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد دور پر یہ جو ہے سلسلہ چلا ہے. اس سے پہلے صرف اور صرف عرفان عملی تھا، یعنی اپنے قلب کا تزکیہ کرنا تاکہ قلب آئینہ بنے اور اس پہ علم الہی کی بارش ہو، علم الہامی کی بارش ہو، اور انسان مشاہدے کے ذریعے سے صفات خدا اور توحید تک پہنچے. تو عرفان عملی تو پہلے سے تھا، یہ رسول اکرم کے دور سے ہے. اور اسلامی تعلیمات میں قلب کے حوالے سے علم کی جو ذریعہ ہے اس کی تائید ہے، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے دین اسلام کے حوالے سے. تو آئمہ کے دور تک ہمیں جو تصوف میں چیزیں ملتی ہیں، جن کی مذمت کی گئی ہے، آئمہ نے ان کی مذمت کی. ایک تو حلال رزق کمانا چھوڑ دینا، نمبر دو زیب و زینت کی چیزیں اختیار کرنا چھوڑ دینا، نمبر تین نعمتیں خدا کی استعمال کرنا چھوڑ دینا، اور پھر آخر کے دور میں جو ہے مل کے حلقہ باندھ کے ایک ذکر کرنا، یہ ہمیں آئمہ کے دور میں ملتا ہے. تو آئمہ نے جو بھی تصوف کی مذمت کی ہے وہ ان چیزوں کی مذمت کی ہے، باقی چیزیں پیداوار ہی بعد کی ہیں. تو ان کے حوالے سے آئمہ کا موقف جو ہے وہ اصولی طور پہ ہمیں ملے گا، ورنہ تفصیلی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آئمہ نے کس چیز کی مذمت کی ہے، نام لے کر یا کسی چیز کی جو ہے تعریف کی ہے، نہیں. آئمہ کے دور میں چیزیں ہی یہ تھی تصوف میں، اس سے زیادہ چیزیں آئمہ کے دور میں آئی ہی نہیں تھی تصوف میں کہ آئمہ اس کی تائید یا مذمت کرے، اس کو قبول کرے یا رد کرے. یہ بعد کی پھر جو ہے وہ چیزیں ہیں جو تصوف میں شامل ہو گئی ہیں. اب ہم اگر آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا موقف مجموعی طور پہ دیکھنا چاہیں تصوف اور اس کے حوالے سے، تو تصوف اس وقت جو موجود ہے ہمارے پاس اس میں پازیٹیو چیزیں بھی ہیں جن کو دین اسلام اور تعلیمات اہل بیت قبول کرتی ہے. جیسے ہم نے اصول کے اس درس میں کہا تھا کہ یہ جو वहदत वजूद है, इश्क है, फना है, किसी तरह से विलायत है, ये सारी चीज़ें अहले बैत इनको कबूल करते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो इस्लाम में नई कोई वारदात हुई। हाँ, बाद में जो इन्होंने आदाब अपने तख्लीक कर लिए उनकी कोई तायद अहले बैत में नहीं कर रहा है। आदाब इनके जितने हैं जो भी हमने बयान किए थे पिछले दर्स में, उसमें किसी की तायद अहले बैत ने नहीं की। खानका कोई तायद नहीं है, खिरका कोई तायद नहीं है, इसी तरह से उनकी जो शतहियात और तामात हैं वो तो हैं ही, ऐसी चीज़ें के उनकी कोई भी अक्लमंद इंसान जो है वो तायद नहीं कर सकता। तो ये आयमा अहले बैत का मौक़िफ़ मजमूई तौर पर बनता है। अब इस वक्त खास तौर पर इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह और फिर उनके शागिर्द या उनके असातिज़ा अली काजी आलल्लाह मकामहू, उनके ज़रिए से जो तसव्वुफ़ आया है तो अब थोड़ी सी डेफिनेशन ही उसकी बदल गई है। इमाम खुमैनी इरफान की और तसव्वुफ़ की डेफिनेशन ये करते हैं कि अगर ये कल्ब का ज़रिया सिर्फ नज़री हद तक हो, मुशाहिदा बयान करना हो, तो उसको इरफान कहते हैं, यानी इरफान नज़री को इरफान कहा जाता है। यही इरफान नज़री पे जब अमल करें तो उसको तसव्वुफ़ कहते हैं। अब ये तसव्वुफ़ सही है या गलत है, इसका दारोमदार इस पे होगा कि इरफान नज़री क्या है उसका। इरफान नज़री अगर वो चीज़ें हैं जिनकी आयमा ने तायद किए, कुरान व अहले बैत ने तायद किए, सुन्नत ने तायद किए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर उससे हटकर कोई चीज़ें हैं तो फिर उनकी तायद कुरान व अहले बैत के उसमें नहीं है, जैसे खानका है या समा है या इस तरह से मसलन जो है वो फिरका है, और ये जो आदाब है उनके, इनकी कोई तायद अहले बैत ने नहीं फरमाई, बल्कि एक हद तक जो है वो मस्जिद के मुकाबले में जैसे कि ये चीज़ें आती हैं तो काबिले मजम्मत भी बन जाती हैं। इसलिए ये आयमा अहले बैत अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ है उनके हवाले से। इमाम खुमैनी के बाद ये दो चीज़ों में है, दो चीज़ें नहीं रही, एक चीज़ बन गई। इरफान नज़री इरफान कहलाता है, इरफान अमली तसव्वुफ़ कहलाता है। अब तसव्वुफ़ सही है गलत है ये फिर उसी तरह से हो गया जैसे कोई कहे कि जी तौहीद का नज़रिया सही है कि नहीं। तौहीद के नाम पे ईसाइयत भी नज़रिया रखती है, यहूदियत भी नज़रिया रखती है, खुद मुसलमानों में कई नज़रियात हैं तौहीद के हवाले से। अशअरी एक नज़रिया है, सलफ़ी तौहीद के एक नज़रिया है कि जिसकी वजह से आजकल ये हम देखते हैं कि हर एक को मुशरिक और काफिर करार देना शुरू कर दिया है ये वहाबियों ने, तो ये वो भी तौहीद का नाम लेते हैं, वो भी तौहीद है। इसी तरह से तशय्यु के हवाले से तौहीद है। अब तौहीद कौन सी फिर मालूम होगा कि वो तौहीद सही है कि गलत है। इसी तरह से हम तसव्वुफ़ और इरफान के हवाले से बात करेंगे कि वो तसव्वुफ़ पेश करें कि तसव्वुफ़ क्या चीज़ है, जो जो चीज़ें कुरान और सुन्नत से साबित हैं उसको कबूल करेंगे, और जो जो चीज़ें कुरान और सुन्नत से साबित नहीं हैं, अहले बैत ने उनकी तायद नहीं की, तो उसको हम जो है कबूल नहीं करेंगे। ये इरफान और तसव्वुफ़ के हवाले से मजमूई एक नुक्ते नज़र है वो है। एक मज़ीद चीज़ जो इसमें इजाफा करने की ज़रूरत है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि ये इरफान और फिर जो तसव्वुफ़ है खास तौर पर तसव्वुफ़, उसमें सारी चीज़ें मुसलमानों की अपनी है, नहीं, मुसलमान के पास बाहर से भी आई है। तसव्वुफ़ में मसलन इस तसव्वुफ़ पे असर हमें हिंदी तसव्वुफ़ का भी मिलेगा जो पुराना है इस्लाम के तसव्वुफ़ से। इस तसव्वुफ़ पे हमें जो ईसाई रूहानियत है उसका भी कुछ असर मिलेगा, चीनी जो तसव्वुफ़ है उसका भी असर मिलेगा, इसी तरह से ईरान का पुराना तसव्वुफ़ था उसके भी असरात मिलेंगे। तो जो तसव्वुफ़ मुसलमानों के पास موجود ہے اس میں بیرونی اثرات بھی ہیں، ہندی اثرات ہیں، یونانی اثرات ہیں، ایرانی اثرات ہیں، چینی اثرات ہیں، اور عیسائیت کے جو روحبانیت ہیں اس کے بھی کچھ اثرات ہیں. تو یہ تصوف جیسے کہ آداب ان کے ایسے ہو گئے ہیں کہ کچھ تو دین اسلام سے لیے گئے ہیں، کچھ باہر سے بھی لیے گئے ہیں. تو اب ان کے بارے میں کوئی مجموعی ایک لفظ میں جو ہے وہ صحیح اور غلط ہم نہیں کہہ سکتے. تصوف کو دیکھنا پڑے گا کہ سامنے والا جو تصوف بیان کر رہا ہے اس میں کون کون سی چیزیں بیان کر رہا ہے. جو چیزیں قرآن اور اہل بیت اور رسول اکرم کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں اس کو ہم قبول کریں گے، اور جو چیزیں ہمیں باہر کی ملتی ہیں ان کو پھر ہم جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے. بنیادی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے، یہ قلب کے حوالے سے جو طریقہ بیان کیا ہے، جو نظریات بیان کیے ہیں، وہی کامل نظریہ ہے. اس میں اضافے کی ضرورت نہیں کہ ہم ہندی تصوف لیں یا یونانی تصوف لیں یا چینی تصوف لیں یا دوسرے. جو بھی ذرائع ممکن تھے، جو بھی طریقہ کار قلب کے حوالے سے مؤثر تھے، وہ سارے بیان کر دیے گئے ہیں. اس لیے دین کامل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم. دین ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ صرف نماز و روزہ کے احکام کے حوالے سے کامل ہے، بلکہ یہ جو قلب کا ذریعہ ہے کہ اس کو کیسے استعمال کریں، اس میں سیر و سلوک کیسے ہو اور اس کے نظریات کیا ہوں، یہ بھی دین اسلام کے پاس کامل طور پہ موجود ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، قرآن مجید کے بعد رسول اکرم کے جو احادیث ہیں اس میں بیان کی گئی ہیں، پھر آئمہ اہل بیت کے جو دعائیں ہیں خاص طور پہ ان میں عرفان کو بیان کیا گیا ہے. خاص طور پہ اگر ہم نے اہل بیت کے حوالے سے عرفانی نظریات لینے ہیں تو پھر اہل بیت کی دعاؤں کی طرف ہمیں متوجہ ہونا پڑے گا. دعائے کمیل خود ایک عرفانی دعا ہے، اسی طرح سے دعائے ابو حمزہ سمالی خود ایک عرفانی دعا ہے، اسی طرح سے امام حسین کی جو دعائے عرفہ ہے، اعلیٰ ترین مفاہیم اس میں عرفانی موجود ہیں. جتنے اصول عرفان کے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کو اس دعائے امام حسین کی جو عرفہ کی دعائے عرفہ ہے اس میں آپ کو ملیں گے. وحدت وجود بھی ملے گا، عشق بھی ملے گا، ولایت بھی ملے گی، اور ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی اس میں، لیکن وہ دعا کی صورت میں ہے. اور اس کو پھر اصطلاحات جو عرفان کی ہیں اس میں لانے کے لیے پھر ظاہر ہے کہ ایک چاہیے، لیکن وہ دعا کی صورت میں ہمیں ساری چیزیں اس میں جو ہے موجود ہیں. اسی طرح سے امام زین العابدین کی صحیفہ سجادیہ کی بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں عرفان بیان کیا گیا ہے. اسی طرح سے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی مناجات ہیں. مناجات شعبانیہ ایک ہے، رجبیہ ایک ہے. اسی طرح سے مناجات ہیں جو علی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبانی ہم تک پہنچی ہیں، یا باقی آئمہ کی زبانی بھی کچھ مناجات ہیں. ان مناجات میں بھی عرفانیات کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے. آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر عرفان یعنی اصول اگر آپ نے معلوم کرنے ہیں تو زیادہ تر ہم پھر دعاؤں کی طرف رجوع کرتے ہیں جو آئمہ اہل بیت کی ہیں. وہاں پہ آئمہ کا عرفانی نظریہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے مل جاتا ہے. آخر میں میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ایام عزا ہیں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کربلا کے اس میں جو سیرت ہے اس سے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ इस हवाले से मुंसलिक भी हो जाएं करबला से और अय्याम गम से। आशूर की शब जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबकी वफा को परखा, वफा को परखने के हवाले आपने फरमाया कि मैंने जिहाद की जो बेयत थी वो तुमसे उठा ली है, इसलिए तुम पर मेरे साथ रहना अब शरी तौर पे वाजिब नहीं है, जाना चाहते हो जा सकते हो। तो इमाम अलैहिस्सलाम के साथी रहे, इमाम अलैहिस्सलाम के साथ उन्हें जाने से इनकार कर दिया। जब वफा परखी तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब है हिस्सा के इमाम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आसमान की तरफ देखें। तो जितने साथी वो खैमे में मौजूद थे उन्होंने आसमान की तरफ देखा, वो खैमा के जो पर्दे थे वो हटे, और इसी तरह से रिवायत है कि आसमान के पर्दे जो है वो खुलते गए और हर एक ने जन्नत में अपने मकामात देखे। ये कल्ब का मुशाहिदा है जो आशूर की शब हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये कल्ब का जरिया वाकई एक जरिया है, वाकई एक वसीला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ने इनके कल्ब को इतना साफ कर दिया कि वो रात में बैठे बैठे कल्बी मुशाहिदा इतना उनका वसी हो गया और मुअस्सर हो गया कि अपने अपने मकामात जन्नत में हर एक ने देखे। ये मुशाहिदा के ये कल्ब का मुशाहिदा है जो कि आशूर के शब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से हमें नज़र आता है कि उनकी अता है अपने साथियों के लिए, और उनके साथी भी इस हवाले से लायक थे और अहल थे कि वो इस मकाम तक पहुँचें कि उनका कल्ब जो है वो आईना बन जाए, उससे जितनी मट्टी है वो साफ हो जाए, जो गुनाहों की मैल है वो साफ हो जाए, और उनका कल्ब जो है उसको जिस जैसे के अल्फाज में कहें कि आंखें लग जाएं और वो मुशाहिदा करना शुरू करे आलम बाला का, और यहाँ तक कि जन्नत जो कि बाकी हमारे नज़रों से गायब है वो गायब को देखें अपने कल्ब के जरिए से। तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का की अता है जो उन्होंने अपने सब साथियों को ये मर्तबा अता किया। इसलिए हम बाद में देखते हैं कि जब आइमा अलैहिस्सलाम खासतौर पर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जियारत के लिए जाते हैं करबला, तो सबको मुखातिब करके कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह, ए खुदा के अवलिया आप पर सलाम हो। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सब साथियों को विलायत के दर्जे पर पहुंचा दिया था। ये विलायत वही जो हम इरफान के उसूल में बयान कर चुके हैं, ये मोहब्बत वही जो इमाम के जरिए से खुदा से मोहब्बत की, अल्लाह से मोहब्बत की, इश्क इलाही, और ये सारे उसूल आपको इरफान वाले इस वक्त करबला में मौजूद नजर आएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आखिरी जुमलात हैं जो कि असर आशूर को जब आप हजरत अली असगर की शहादत के बाद उनके जिस्म अतहर को उठाया है और आसमान की तरफ बुलंद किया है और फरमाया है कि ये मुसीबत मेरे लिए आसान है इसलिए के पालने वाले तेरे नजरों के सामने है। यानी इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे कि अपने कल्ब के मुशाहिदे से सारे सारे आलम तौहीद को देख रहे हैं और उसके सामने हैं, और उनके लिए हजरत अली असगर ये जो चंद महीने का बच्चा है उसकी शहादत भी फरमाते हैं कि मेरे लिए आसान है इसलिए कि तेरी नजरों के सामने। ये इरफान और कल्बी मुशाहिदे का वो जरिया है जो हमें करबला में नजर आता है। और भी मिसालें हैं दी जा सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दो मिसालें इस हवाले से काफ़ी हैं कि हम मुंसलिक हो गए करबला से इन अयाम के जरिए से। आखिरी चीज़ एक जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, उसमें ये अर्ज करने की इशारत करूंगा कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त काफ़ी मुश्किलात में है, खासतौर पे ये जो बारिशें इतनी तेज़ी से हुई हैं और इतनी लंबे अरसा हुए हैं और बहुत ज़ोरदार हुई हैं, तो काफ़ी परेशानी है इस वक्त पाकिस्तान में। ज़रूरत है कि जो आज़ादार हैं वो निकलें और आज़ादारी इस तरह करें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इन ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करें। यही नज़र है, यही नियाज है और यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात भी हैं। मैं वापस जाऊंगा फिर शब आशूर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने एक साथी को जब उसको इत्तला मिली कि उसका बेटा कहीं सरहद पे जो है वो कैदी हो गया है, असीर बन गया, जंगी कैदी बन गया, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया और कहा कि ये पैसे ले जाओ, ये लिबास ले जाओ, जाकर इसको बेचना और जाकर अपने बेटे को आज़ाद कराओ। उसने कहा कि मैं आपको छोड़कर जाना नहीं चाहता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने तुम्हारा जो छोटा बेटा है उसको बुलाओ। उसको बुलाया गया, इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको वो चीज़ें दी और कहा कि जाकर अपने भाई को आज़ाद कराओ। तो इस हालत में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़रूरतमंदों की जो ज़रूरत है उसका पूरा करना अपनी जिम्मेदारी समझा है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी इस वक्त पाकिस्तान में हम बेहतर तरीके से यही कर सकते हैं कि उनकी मोहब्बत में ये जो ज़रूरतमंद हैं जहाँ जहाँ पे हैं उनकी ज़रूरत पूरी करें हम। खास तौर पे इस वक्त दो ज़रूरियात हैं, एक तो सर छुपाने के लिए कोई साया है और दूसरा खाने के लिए कुछ चीज़ें अगर उनको मिल जाएं तो थोड़े दिनों के बाद हर एक अपने अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा किसी तरह। फौरी ज़रूरत जो है दो चीज़ें हैं, अगर हम कर सकें तो, जैसे कि हम वाकई सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैरोकार और आज़ादारी में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह तबरक तआला हमें तौफीक इनायत फरमाए मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम के इन आयाम गम में हमारी जो आज़ादारी है उसको कबूल फरमाए, हमें वाकई सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सच्चा आज़ादार बनने की तौफीक इनायत फरमाए और अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की तौफीक इनायत फरमाए इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ।
जजाक जी, जो लोग सवाल कर रहे हैं वो अपना सिटी मेंशन कर दीजिए। जी ब्रदर सईद।
किबला, अस्सलाम वालेकुम।
जी अलैकुम सलाम वरहमतुल्लाह।
किबला, मेरा जो सवाल है वो जो है ना दर से छोटा के हट के है।
कहाँ से बात कर
जिस
रहे हैं
तरह के सिंध की जो सूरत हाल है उसमें जो है ना सैलाब में
आप? सिटी
काफी जो
मेंशन
है
कर
ना
रहे हैं सईद भाई, सिटी मेंशन कर दें।
जस्ट मैं जो है ना अभी लाड़काना से बात कर रहा हूँ, सईद अली बात कर रहा हूँ लाड़काना से। तो किबला, अभी जिस तरह बारिश जो है ना वो अमूमन हमारे पास ख्याल किया जाता है कि वो खुदा की रहमत है, मगर हमारे पास जो है ना तकरीबन 10 दिन की कंटिन्यूअस बारिश ने जो है ना एक लोगों के लिए जो है ना काफी मुश्किलात पैदा की हैं। तो इस सूरत हाल में हम जो है ना कैसे हम क्या समझें कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम किस तरह लोगों को जो है ना रीच आउट करें इस सिलसिले में, अगर आप कोई हमें गाइडलाइन फराहम करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
जहाँ तक बात है कुछ करने की, तो वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि इस वक्त बुनियादी तौर पे दो ज़रूरियात हैं इन अफराद की। एक तो सर छुपाने के लिए कोई चीज़ खैमा है या की चीज़ें हैं जो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से फौरी तौर पे कुछ दिनों तक इनको खाने की ज़रूरत पड़ेगी कि उनके पास ज़राए नहीं है। ये अगर दो चीज़ें हम फराहम कर सकें, थोड़ा बहुत इलाज मालजे के हवाले से ये चीज़ें। एक चीज़ जो यहाँ पे पाकिस्तान में अभी जेर बहस है वो है कि जी ये हमारे हाथों की कमाई हुई कोई अजाब है या मसलन जो है इम्तहान है या क्या चीज़ है। तो उस हवाले से मजमूई तौर पे जो कहा जा सकता है वो ये है कि जो साइंसी माहरीन कह रहे हैं वो ये है कि हमने ये जो तेल और गैस और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की और हवा और फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने फराहम कर दिए, इसकी वजह से गर्मी बढ़ गई है, हमारा टेम्परेचर जो है वो गर्मी के दिनों में बहुत हाई जा रहे हैं, ख़ासतौर पे हम सिंध में देखते हैं कि लाड़काना उस तरफ जो है 51-52 तक जो है, बल्कि शायद इससे भी पॉइंट में थोड़ा सा आगे बढ़ गया। तो ये उसी की वजह से है जो हमने तेल और गैस और ग्रीन हाउस गैसेस जो है ज़्यादा हमने जो है फराहम कर दी। कहा जाता है कि ये जो मौसमियात में तब्दीलियां हैं ये भी उसकी वजह यही है। तो ये अगर वजह है तो ये फिर हम जाएंगे उन सरमायेदारों की तरफ के जो तेल की कंपनियां हैं और बग़ैर इसको तहकीक किए हुए कि कितना हमें इस्तेमाल करना चाहिए कितना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ अपने माल कमाने के हवाले से लामहदूद तौर पे जो है वो तेल निकाल रही हैं और मार्केट में बेच रही हैं, ये जिम्मेदार हैं इसके। अब जाहिर है कि जिम्मेदार वो हैं लेकिन असरात तो सब पे पड़ेंगे, ये एक मजबूरी तौर पे तरीका यही होता है कि मुआशरे में करता कोई है फिर जो है असरात सारे उसके जो है मुआशरा बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अगर अजाब है तो ये इन मालदारों की वजह से, तेल कंपनियों गैस कंपनियों और इनकी वजह से किया हुआ सारा उनका है, बग़ैर तहकीक के बग़ैर रिसर्च के इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया कि अब जो है उसका रिटर्न जो है हमें इस सूरत में मिल रहा है। बाकी अगर ईमान है तो भी मोमिन के लिए कोई मसला नहीं है, मोमिन हमेशा जो है वो इम्तहानात में रहता है, इम्तहान खुदा की तरफ से इसलिए होता है कि उसके दर्जात बुलंद हो, ये मोमिन का पूरी ज़िंदगी भर रहेगा। इसलिए अगर अजाब है तो ये मालदारों की वजह से, अगर इम्तहान है तो फिर सबका है उसमें से गुजरना पड़ेगा। जो भी है मोमिन के लिए कोई परेशानी नहीं है, ये आम आदमियों का किया हुआ नहीं है, ये मालदारों का किया हुआ है अगर अजाब की वजह से। जी
अम्बरी जी माइक अनम्यूट की।
अस्सलाम वालेकुम, मैं अम्बरीन बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी आगा, मुझे इससे टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछना था। एक तो ये कि जैसे आपने दुआओं का जिक्र किया, दुआए कुमैल है और दुआए अरफा और बाकी जो आपने भी बताई हैं, ये हम लोग अक्सर पढ़ते हैं जैसे कि शब कदर में या वैसे भी कोई खास इवेंट पे हमें पता होता है कि ये आज की रात की पढ़ने की है, या उसके अलावा कभी इंसान का दिल ज्यादा मुस्तरब होता है तो वो पढ़ लेता है, उस तरफ उसका दिल माइल हो रहा होता है। लेकिन इसको तो हम रूटीन में नहीं पढ़ते ना, रूटीन में अगर पढ़ते हैं तो उनका असर थोड़ा सा मादूम होना शुरू हो जाता है, और अगर हम इसको पढ़ रहे हों और इसकी कोई कल्बी असरात हो किसी इंसान पे तो वो किस उस्ताद से इसको डिस्कस कर सकता है या किससे रहनुमाई ले सकता है? कोई ऐसा आपकी नजर में है जो इरफान के बारे में हमें कोई रहनुमाई दे सके या पाकिस्तान में या कहीं भी?
जी, मैंने जो दुआओं का तذکرہ किया था वो उनको मखसूस अयाम में पढ़ने के हवाले से नहीं किया था। मेरा मतलब ये था कि इरफान नजरी जो कि हम उनके उसूल हैं जैसे कि तौहीद है, उसके साथ साथ विलायत है, उसके साथ साथ फना है, उसके साथ साथ इश्क है, ये सारी चीज़ें हमें दुआओं में मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि दुआओं को समझने की ज़रूरत, दुआओं में क्या बयान हुआ है उसको समझने की ज़रूरत है, उसमें से वो मफाहीम वो उसूल हासिल करने की ज़रूरत है। मैंने इस हवाले से दुआओं का तذکرہ किया था कि इरफान नज़री हमारा जितना है तो वो सारा ज़्यादातर हमें दुआओं में जो है वो मिलता है। मैंने उसको मखसूस अयाम में पढ़ने के हवाले से और उसके जो असरात हैं उसके हवाले से बयान नहीं किया था, यानी इसको सैर व सुलूक के हवाले से, अमली इरफान के हवाले से मैंने बयान नहीं किया, حالانکہ دعا ہے ظاہر ہے کہ یہ بھی عملی عرفان ہے. میں نے اس کو بیان کیا تھا عرفان نظری کے حوالے سے کہ ہمیں عرفان کے اصول جو ہے اگر معلوم کرنے ہیں تو وہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ملتے ہیں. میں نے اس حوالے سے بات کی. باقی جو عمومی سوال ہوتا ہے اس حوالے سے عرفان کے حوالے سے استاد کے حوالے سے یا اس چیزوں کے حوالے سے, تو یہ خود جو ہے آپ تحقیق کریں, آپ کے قریب میں اگر کوئی ایسا فرد مل سکے تو اس سے رجوع کریں. ورنہ یہ ہے کہ اس کا جو اصول ایک بیان کیا گیا ہے وہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں, آگے پھر آپ خود اس میں جو ہے جا سکتے ہیں. وہ یہ جتنا انسان کو معلوم ہے جو جو عرفان کے حوالے سے چیزیں, یعنی توحید کے حوالے سے, ولایت کے حوالے سے, فنا کے حوالے سے, ولایت, یہ جو جتنا معلوم ہے اس کو عملی زندگی میں لائیں, اس پہ عمل کریں, یہ چراغ بن جائے گا انسان کے لیے. چراغ چھوٹا سا ہے, وہ آخر تک روشنی نہیں دے گا, منزل نہیں دکھائے گا, لیکن اگر اس چراغ کی روشنی میں انسان چلتا جائے تو آہستہ آہستہ آگے پھر راستہ جو ہے وہ روشن ہوتا جاتا ہے. اس لیے جو معلوم ہے اس پر عمل کریں تاکہ اگلا راستہ جو ہے وہ معلوم ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ انسان عرفان کے حوالے سے بالکل اس کو معلوم نہ ہو. بہت سارا عرفان کا حصہ فطری ہے, تو معلوم تو ہے ایک حد تک, جتنا معلوم ہے اس پہ عمل کریں, آگے خدا پھر جو ہے خود دکھائے گا. یہ ایک طریقہ ہے جس پہ ہر آدمی جو ہے وہ چل سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ اگر کسی استاد کے حوالے سے تو وہ تو آپ کو شخصی طور پہ معلوم کرنا پڑے گا کہ آپ کے قرب و جوار میں کوئی ایسی شخصیت ہو جو رہنمائی ہو گیا. جی
وی وائی 20.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا نام حمید اختر ہے اور میں پنجاب ڈیرا غازی خان سے بات کر رہا ہوں. تو قبلہ صاحب سے میری ایک ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایک سوال تھا, وہ یہ کہ تصوف, اسلام, عرفان, ان ساری چیزوں کے پیش نظر انسان کے معاملات ہوتے ہیں جس میں اس کا رزق بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اگر رزق حلال ہے تو یہ ساری چیزیں آگے کارآمد ہیں, اگر رزق میں کوئی شبہ ہے تو آگے بھی معاملات میں ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا کہ جو ہمارے ملک میں بینکنگ سسٹم رائج ہے, اس کے حوالے سے ہمارے مکتب جعفریہ کے حوالے سے کیا گائیڈ لائنز ہیں, اور خصوصاً کچھ ہمارے ملک میں اسلامک بینکنگ پارشلی ہے یا کچھ بینکس فلی ہیں, تو اس حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا نظر ثانی کریں, اور بالحاظ فقہ بھی ہمیں گائیڈ کریں کہ بھائی اس میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, باحثیت کسٹمر, باحثیت امپلائی, اور اس میں تعلیمات معصومین علیہ السلام کیا ہیں. جزاک اللہ.
جی جہاں تک آپ نے رزق کی بات کی, یہ بہت اہم چیز ہے, اس لیے کہ ایک حرام کا ایک لقمہ جو ہے وہ انسان کے ساری عرفانیات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انسان کو اگر معلوم نہیں ہے اور کوئی چیزیں انسان نے کھا لی ہیں تو وہ نہیں ہے, جان بوجھ کے مسئلہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز حلال نہیں ہے پھر بھی کھا رہا ہے انسان, تو وہ پھر مسئلہ بناتا ہے انسان. یہ ہم نے بیان کیا تھا اس کو ریاضت کے حوالے سے کہ عرفان میں جو ریاضت ہے, جو جائز ریاضت ہے, اس میں سارے حرام چیزوں سے محفوظ رہنا. حلال رزق اس میں اہم ہے لیکن سارے حرام چیزوں سے محفوظ رہنا. یہ جو گناہ ہے یہ قلب پہ ایک دھبا ہے, اور پھر قلب جو ہے اس میں روشنی نہیں رہتی, اس میں وہ جلا نہیں رہتی, اس میں وہ نظر نہیں رہتی, اس لیے مشاہدہ نہیں ہوتا. جب تک گناہ صاف نہیں ہوں گے, جب تک حرام سے محفوظ نہیں رہیں گے, جب تک واجبات کو ادا نہیں کیا جائے گا, یہ قلب صاف نہیں ہوگا. تو یہ ریاضت میں آتا ہے, اس میں جائز ریاضات میں جو دین اسلام اس کی تائید کرتا ہے, حرام سے محفوظ رہنا اور واجبات ادا کرنا. پھر آگے اگر انسان بہتر جانا چاہتا ہے تو مستحبات پہ عمل کرنا اور مکروہات سے محفوظ رہنا، بلکہ جو مباحات ہیں ان سے بھی ایک حد تک جو ہے محفوظ رہنا، وہ بھی پھر آگے اگلا درجہ جو ہے بن جاتا ہے۔ جہاں تک بینکنگ کا تعلق ہے تو بینکنگ میں آپ اپنے رجوع کریں جس کی تقلید کرتے ہیں، مثلا اگر آپ تقلید کرتے ہیں آغا سیستانی کی تو ان کی طرف رجوع کریں، ان کے بینکنگ کے مسائل اپنے ہیں، وہ آپ کو ان کی انٹرنیٹ سائٹ پہ مل جائیں گے، najaf.org ان کی جو ہے انٹرنیٹ سائٹ ہے اس پہ آپ جائیں گے، یا sistani.org ہے اس پہ جائیں گے، وہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ جو ہے آغا خامنئی کی تقلید کرتے ہیں تو ان کی انٹرنیٹ سائٹ ہے، ان کے بینکنگ کے حوالے سے مختلف احکام ہیں، تھوڑے ان کے نظریات اس حوالے سے مختلف، اس لیے میں دونوں طرف کے بیان کروں گا تو یہ کافی تفصیلی ہو جائے گا۔ آپ جس کی تقلید کرتے ہیں ان کی طرف رجوع کریں، آج کل آسان ہے، آپ توزیل مسائل بھی دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے تو اس وقت تو انٹرنیٹ ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں جو ہے، یہ اینڈرائڈ موبائل فون ہے، انٹرنیٹ سائٹ پہ جائیں ان کی اور وہاں سے بینکنگ کے مسائل دیکھ لیں اور اس کے حوالے سے عمل کریں۔ مجموعی طور پہ ایک یہ کہا جا سکتا ہے کہ بینک میں دو طرح کی جاب ہے، جاب کے حوالے سے، ایک وہ ہیں کہ جن کا انٹرسٹ اور سود اور ویاج سے کوئی تعلق نہیں ہے، مثلا ایک جو ہے وہ اس کو کہیں کہ گارڈ ہے، چوکی دار ہے، وہ اپنی چوکی داری کر رہا ہے، گارڈنگ کر رہا ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے اور جاب ہیں، مثلا کیشیئر ہے، وہ دیتا ہے اور لیتا ہے، اس کا کوئی، جس چیز سے تعلق بنتا ہے انٹرسٹ سے، یا تو انٹرسٹ وہ کیلکولیٹ کر رہا ہے، یا انٹرسٹ لے رہا ہے، یا انٹرسٹ دے رہا ہے، یا لکھ رہا ہے، وہ پھر جاب جو ہے وہ مشکوک بن جاتی ہے، پھر حرام میں چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کا انٹرسٹ کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی کوئی جاب ہے بینک میں، تو وہ جائز ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ جس جاب میں آپ کو ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے انٹرسٹ سے، انٹرسٹ کیلکولیٹ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یا کوئی بھی اس طرح، وہ پھر جاب نہیں ہے۔ باقی عمومی کوئی جاب ہے بینک میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، وہ آپ کر سکتے۔ جی
جی انتظار مہدی۔
جی السلام علیکم آغا صاحب، خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں ابھی ساؤتھ کوریا سے بات کر رہا ہوں، آپ نے جو اسپیچ کی تھی اس کے حوالے سے یعنی سوال تھا، یعنی آپ نے جو ایگزامپلس دی تھی شب عاشور کے حوالے سے کہ امام نے جب اصحاب سے امتحان کیا، یا جو پھر بعد میں انہوں نے مقامات دکھائے اور اپنی جو بیعت تھی وہ اٹھا لی تھی، تو میرا اس حوالے سے کہ وہ جو انہیں امام نے مقامات دکھائے تھے جنت کے حوالے سے، وہ کیا مٹیریل تھے، یا مطلب وہ کون سا مشاہدہ تھا، یا اسے ہم یعنی نان مٹیریل کہتے ہیں؟
جی اس کو میں نے عرض کر دیا تھا کہ وہ قلب کا مشاہدہ تھا، یہ آنکھوں کا مشاہدہ نہیں تھا، یہ آنکھوں سے دیکھنے والی چیزیں نہیں تھی، کیونکہ جو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اس کو عرفان نہیں کہا جاتا، عرفان کہتے ہی اس کو ہیں جو قلبی مشاہدہ ہو۔ تو یہ جو مشاہدہ تھا وہ ان کا قلبی مشاہدہ تھا، چونکہ انہوں نے اپنے قلب کو امام حسین کے قلب کے ساتھ ملا دیا تھا، تو امام حسین کے قلب کے وسیلے سے وہ پھر اعلیٰ درجہ تک پہنچ گئے، اس لیے قلبی مشاہدہ تھا، اس کا آنکھوں کے مشاہدے سے کوئی تعلق نہیں۔
جی آغا صاحب اسی کے ساتھ ہے میرا جو سوال ہے کہ آخرت کے، یعنی وہ آخرت کے ہی مقامات دکھا رہے ہیں، آخرت ایک مادی ہے یا غیر مادی، جسے ہم کہتے ہیں ماد کے، یعنی وہ
جی
یعنی کون سی کائنات؟
جی جی اس حوالے سے کافی چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ بیان کریں، پھر جا کے آخرت کی اصل حقیقت کو بیان کرنا ہے۔ سبب یہ ہے کہ جیسے انسان بچہ ہے ماں کے پیٹ میں، उसको बाहर की चीजें समझाएं, उसको समझ में नहीं आएंगे, बड़े दरिया हैं, बड़े पहाड़ हैं, तो उस बच्चे को समझ में नहीं आएगा। इसी तरह से इस दुनिया में रह के अगर हम आखरत को समझना चाहें तो नहीं समझ सकते। ये ऐसा ही है कि जैसे माँ के पेट में है और वो दुनिया उतनी वसी है कि नहीं समझी जा सकती। लेकिन जिस हद तक जो है हम जिसको कहते हैं कि अंदाज़ा हम कर सकते हैं जिन चीज़ों से, वो ये है कि आखरत जिस्मानी है, जिस्म है उसमें वहाँ पे, लेकिन आया ये मादा है, चूँकि अभी हमारे पास है जिसमें हम नीचे चले जाएं तो ये एटम बन जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इस तरह से मरकज और न्यूक्लियस और फिर आगे चीज़ें बन जाए, इसी तरह का मादा है या किसी और तरह का मादा है वो मालूम नहीं है यार। लेकिन जिस्म ज़रूर है, जिस्म से मुराद ये है कि ऐसा जहान है जिसमें लंबाई चौड़ाई और लेंथ ब्रेथ और विड्थ और वजन और ये चीज़ें उसमें हैं, लेकिन वो किस तरह का मादा है ये हमें मालूम नहीं है, ये हम इस वक्त नहीं समझ सकते। जब उस दुनिया में जाएंगे तो फिर मालूम होगा असल उस दौर का मादा क्या है। इस मादे से फर्क जरूर रखता है वो, जैसे इस मादा, ये मादा जो है जवाल पजीर है, इसलिए इंसान बच्चा है, जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, लाजमन ये ऐसे होना है। जबकि उस जहान में जब इंसान जाएगा, जन्नत में जाएगा, हमेशा जवान रहेगा, उसका मादा और जिस्म जो है वो हमेशा एक सूरत में रहेगा, उसमें जवाल नहीं है। इस तरह से हमें कुछ अंदाजा है कि उस तक वो जो मादा होगा वो इस मादे से फर्क जरूर रखता है, लेकिन किस तरह का है वो हकीकत हम नहीं जानते। हाँ, जिस्म है यानी लेंथ ब्रेथ विड्थ और वजन रखता है, ये इस हद तक हम समझ सकते। बाकी मजीद ये है कि इसको बयान करने के लिए थोड़े से मुकदमात और थोड़ी सी तफसील चाहिए, जो कि सवाल के जवाब में फिलहाल बयान करना मुश्किल है।
जी जजाकल्लाह सर, सर मेरा भी यही सवाल था, क्योंकि जो हमें कुरान में एग्जांपल्स दी जाती वो इसी दुनिया से मुतल्लिक दी जाती, जन्नत के बारे में ये इनामात हैं, वो इस मादे के ही नहीं, और अगर वो मादा अलग है तो कैसे
वो वो मादा अलग है। जैसे हमें, जैसे इस वक्त देखें हम एक वक्त में जो है वो एक चीज टेस्ट कर सकते हैं।
जी
मसलन कोई चीज अगर जो है मीठी है तो मीठी लगेगी, वो जो है वो नमकीन नहीं लगेगी, लेकिन जब जन्नत में जाएंगे तो एक साथ आप पूरे जो टेस्ट हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि उस वहाँ पे जो जबान होगी वो इस तरह की नहीं होगी कि उसमें सिर्फ एक वक्त में एक चीज टेस्ट कर सकते, एक ही वक्त में कई चीजें टेस्ट कर सकते हैं। वो मादा फर्क है, इस दुनिया से फर्क है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है वो हम नहीं कह सकते।
जी मोहिब शाह,
अस्सलाम वालेकुम, मैं सिंध से। किबला, अगर इरफान की मंजिल हासिल करने के लिए यानी सिर्फ इबादत नहीं करनी चाहिए, तो जो हमारे पास सिंध में औलिया है वो इरफान की मंजिल पर कैसे पहुंचे, या वो दोनों शरीयत को लेकर चले तो अब जो उनके मुरीदीन हैं या सादात कराम हैं वो उनकी उनको अब ज़ाहरी दुनिया से जाने के बाद यानी मौत के बाद उनको वैसे ही समझें, ये सही है या गलत, या उनकी कब्र पे जाना, उनसे दुआएं मांगना और साथ इबादत भी करना, ये सही है शरई लिहाज से या ऐसा नहीं होना चाहिए? जज़ाकअल्लाह।
शख्सी हवाले से कोई बात नहीं की हमने कि कौन सी शख्सियत इस दर्जे पे है कौन सी नहीं है, क्योंकि इसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो मालूम है और यकीनी तौर पे मालूम है वो ये कि जी आइमा अहले बैत इस दर्जे पे थे, वही हमारे लिए मिसाल है। बाकी शख्सियत इस आईने में है, मसलन अगर हम देखेंगे सिंध में जो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई है, उसको भी हम परखेंगे आइमा मासूमीन के आईने में, इमाम हुसैन के आईने में, रसूल अकरम के आईने में, कि कितना वो उनके साथ मिलते हैं, जितना मिलते हैं उतना कबूल करेंगे, जितना नहीं मिलते تو ہم سمجھیں گے جی اس کے ان کے لیے بیان جو ہوا ہے وہ درست بیان نہیں ہوا, ہمارے پاس صحیح طور پہ بیان نہیں ہوا. تو شخصی طور پہ ہم جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہم جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ فائدہ مند چیزوں سے محروم رہ جائیں گے. اس وقت ہم صرف بات کر رہے تھے نظریات کے حوالے سے, عرفان نظری کے حوالے سے. عرفان نظری, عرفان عملی یہ ایک طریقہ ہے, یہ قلب کا ایک طریقہ ہے, دین اسلام نے اس کو قبول کیا ہے, یہ توحید تک پہنچنے کا طریقہ ہے, یہ علم الہی اور علوم الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. باقی یہ ہے کہ کون شخص اس درجے پہ پہنچا ہوا ہے, کون نہیں پہنچا ہوا, یہ ہر ایک شخص کے حوالے سے علیحدہ ایک بات ہے, مجموعی طور پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جو سوال ہے موت کے بعد کا, تو قرآن مجید اس حوالے سے واضح ہے کہ قرآن مجید کسی کے حوالے سے بھی موت کو فنا نہیں سمجھتا, نہ نیک آدمی کے حوالے سے نہ برے آدمی کے حوالے سے. موت فنا نہیں ہے, موت صرف یہ ہے کہ روح کا رابطہ جسم سے ختم ہو جاتا ہے, بس جسم بھی اپنی جگہ پر موجود ہے, روح بھی اپنی جگہ پر موجود ہے, رابطہ ختم ہو جاتا ہے. آپ اپنا یہ رابطہ ختم ہونا جو ہے اس کو موت کہتے ہیں, موت اور کوئی چیز نہیں ہے. موت فنا نہیں ہے, اس لیے قرآن مجید نے شہید کے حوالے سے کہا کہ وہ زندہ ہیں. یہ ایک مثال ہے, حالانکہ سب زندہ ہیں. فرعون کے اور اس کے ساتھیوں کے حوالے سے کہا کہ جی اس کو صبح اور شام جو ہے عذاب پیش کیا جاتا ہے, ظاہر ہے کہ ہوں گے تو عذاب پیش ہوگا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ برے انسان بھی اور جو ظالم ہے وہ بھی زندہ ہے, وہ بھی موجود ہے, ختم کوئی نہیں ہوتا. یہ جو ہمارے پاس آیا ہے نظریہ کہ موت کا مطلب فنا ہے, یہ تقریباً جو ہے وہابیت کے بعد شروع ہوا ہے ہمارے پاس, کہ انہوں نے کہا کہ جی انسان مر گیا اب ختم ہو گیا, بس اس کا نہ اس دنیا سے رابطہ ہے نہ دنیا کا ان سے رابطہ ہے. ایسا نہیں ہے, یہ نظریہ جو ہے وہ درست نظریہ نہیں ہے, قرآنی نظریہ نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ نیک بھی زندہ ہیں برے بھی زندہ ہیں, نیک افراد جو ہے ان کی روح ایک حد تک آزاد بھی ہوتی ہے, چاہے تو دنیا سے رابطہ کر سکتی ہے, اور دنیا پھر روح کے آگے جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی, وہ ایک چھوٹی سی چیز بن جاتی ہے, ان کی روح جو ہے وسیع ہو جاتی ہے. تو موت فنا نہیں ہے قرآن کی نظر میں, اور نہ عرفان کی نظر میں, نہ تصوف کی نظر میں. روح باقی ہے, اور وہ روح جو ہے وہ تمام کام انجام دے سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قدرت دی ہے. اس لیے قرآن مجید جو ہے اس حوالے سے بالکل واضح ہے, اور جو تعلیمات اہل بیت ہیں وہ بھی بالکل واضح ہیں. باقی یہ ہے کہ اس درجے پہ کون پہنچا ہوا ہے کون نہیں پہنچا ہوا, یہ پھر شخصی وہ جو ہے مسائل آ جاتے ہیں, وہ پھر دیکھنا پڑے گا. جی
جی ڈاکٹر جاوید حسن اختر.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ.
جی ڈاکٹر جاوید حسن اختر ڈیرہ غازی خان پاکستان سے عرض کر رہا ہوں.
جی
ماشاء اللہ جی بہت خوبصورت درس تھا مسیح صاحب آپ کا تصوف اور اسلام کے حوالے سے. بس پچھلے سوال جو عزیزی نے کیا اس کی تھوڑی سی کنٹینیویشن میں تھوڑی سی آپ سے وضاحت چاہیے تھی. آپ نے عرفان نظری اور عرفان عملی کی بڑی خوبصورت توضیح کی ہے. عرفان عملی یعنی تصوف, تو جو شخص یا اشخاص تصوف سے متصف ہیں یا سیر و سلوک کی منازل طے کر چکے ہیں, کوئی علامات موٹی موٹی کوئی ان میں ہمیں یہ اندازہ ہو کہ یہ تصوف سے متصف ہے یا سیر و سلوک کی منازل طے کر چکا ہے, کوئی ایسی ہیں ظاہری علامات انسانی شخص
جی,
میں
جی, جی قرآن مجید نے اس کی علامت یہ بتائی, ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایک تو یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی سے خوف نہیں رکھتے ہو, خدا جی. کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہو, کوئی بھی چیز ہو کتنی بڑی ہو, طاقت ہو قدرت ہو, ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی, ایک خوف نہیں ہوتا ان کے پاس, اور ایک حزن نہیں ہوتا ان کے پاس. حزن کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ان کے ہاتھ سے چلی گئی, کوئی پریشانی نہیں ہے, یہ دنیا آنی جانی چیز ہے, دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل حیثیت جو ہے وہ انسان کے خدا کے ساتھ رابطے کی ہے, اس کو وہ محفوظ رکھتے ہیں. پوری دنیا مل جائے خوش نہیں ہوتے, پوری دنیا چلی جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. خوف نہیں ہوتا اور حزن نہیں. یہ دو بڑی علامات ہیں جو قرآن مجید نے بتائی ہیں کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ ان کے پاس خوف کسی بھی بڑی طاقت ہے, بڑی قدرت ہے, بڑی وہ ہے, کوئی ان کے پاس خوف نہیں ہے, ان سے خوف نہیں. خوف ہوتا ہے تو اس سے ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے, یہ خوف ہے, باقی کسی چیز سے خوف نہیں. دوسری ہے کہ حزن نہیں, حزن کا مطلب یہ افسوس نہیں, کوئی چیز چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں, جی یہ دنیا آنی جانی چیز ہے, اس کو جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, آ جائے تو بھی فرق نہیں پڑتا, چلی جائے تو بھی فرق نہیں. یہ
بڑی بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت مہربانی.
آگا یہ خوف کی آپ نے جو بات کری, اس میں جی خوف اور تدبیر ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟
خوف اور تدبیر آپس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی اور اپنی جو ترقی ہے روحانی, اس کے لیے انسان اپنی پلاننگ کرے, اپنی زندگی کو منظم کرنے کے لیے اور اپنی پلاننگ کرنے کے لیے کوئی مسئلہ ہے. خوف کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی دنیاوی قوت جو ہے آپ کی دشمن بن گئی, وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے, جبکہ خدا آپ جو ہے خدا کے ساتھ ہے, خدا آپ کے ساتھ ہے, خدا آپ کے ساتھ ہے, آپ خدا کے ساتھ ہیں. اب دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے, قدرت ہے, طاقت ہے, اس سے خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ خوف اور تدبیر آپس میں کنٹراڈکشن نہیں ہے.
نہیں, اجتماعی لائف میں کہہ رہا ہوں, جیسے کہ
اجتماعی لائف بھی ایسے ہی ہے کہ آئمہ اہل بیت نے جو ہے دین اسلام کے حوالے سے, اپنی تحریک کے حوالے سے پوری پلاننگ کی ہے. مثلاً ایک حدیث ہے اصول کافی میں کہ کہا گیا کہ اہل بیت کے اس ظاہری حکومت کے لیے سن جو ہے 70 ہجری معین ہوا تھا, یعنی امام حسین علیہ السلام نے اپنی جو تحریک شروع کی تھی 58 ہجری سے, وہ 70 ہجری میں کامیاب ہوئے, تو پلاننگ یہ اس دور کی تھی. لیکن امام حسین کی پہلے شہادت ہو گئی تو وہ معاملہ جو ہے آگے چلا گیا. پھر کہا کہ جی پلاننگ تھی 140 ہجری, 140 ہجری جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کا دور بنتا ہے. اور پھر جو ہے کہا کہ جی وہ ہماری جو پلاننگ تھی, ہم نے کچھ اپنے ساتھیوں کو بیان کی, انہوں نے آؤٹ کر دی, تو وہ بنی عباس تک پہنچ گئی اور وہ میدان میں آ گئے, تو وہ بھی اس طرح چلی گئی. تو آئمہ نے دین اسلام کے حوالے سے, اسلامی معاشرے کے حوالے سے, اس میں عدالت کے قیام کے حوالے سے, الہی حکومت کے حوالے سے پوری پلاننگ کی ہے. تو یہ پلاننگ اور خوف آپس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں.
خوف یعنی جب منافق آپ کے سامنے ہو اور اجتماعی لائف ہو یعنی سوشل, تو اس میں پھر آپ کو تدبیر, آپ کو پتہ ہے, آپ کو خوف ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ منافق ہے اور یہ چیزیں ہیں, بیک گراؤنڈ میں چینج کرے گا, تو خوف تو ہوتا ہے لیکن آپ اس میں تدبیر کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. یعنی آپ ڈر, اگر نہ ڈریں اور ڈائریکٹ بات کرتے ہیں تو
بات نہیں, یہ خوف کے حوالے سے نہیں ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اگر سامنے والا منافق ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے. میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق کے مقابلے میں میری جو ذمہ داری لگائی ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں کہ نہیں. میں نے وہ ذمہ داری ادا کر دی ہے, اب منافق کیا کرنا چاہتا ہے اور وہ کامیاب ہوگا ناکام ہوگا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. میرا تعلق اس سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری جو ذمہ داری لگائی ہے وہ میں نے ادا کی کہ نہیں. اس میں تو خوف ہونا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ خدا نے جو ذمہ داری لگائی ہے وہ میں نے ادا نہیں کر سکا, اس میں کوتاہی کی, تو یہ تو خوف ہونا چاہیے. لیکن ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اب منافق کیا کرنا چاہتا ہے کیا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کبھی منافق کامیاب بھی ہو جاتا ہے, کبھی ناکام بھی ہوتا ہے, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں.
شکریہ بطول سسٹر بھائی.
السلام علیکم ابا جان.
وعلیکم السلام ورحمۃ.
ہم پاکستان سے بات کر رہے ہیں سرگودا سے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عرفان جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی عملی طور پہ تھا اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں اور پھر دعاؤں میں, یہ سارا آپ نے فرمایا. اب یہاں پہ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو موجودہ ٹرمز ہیں عرفان کی اور جو طریقے ہیں جو آپ نے اتنے ڈیٹیل میں بتائے ہیں, تو ان کی ضرورت کیا پیش آئی, کیوں پیش آئی؟
جی جی, بنیادی طور پہ یہ جو علوم بنتے ہیں یہ چیزوں کو سسٹمیٹک وے میں لانے کے لیے بنتے ہیں. مثلاً ائمہ اہل بیت سے اور رسول اکرم سے احادیث, ہم ان میں سے فقہی احکام لینا چاہتے ہیں, تو فقہی احکام لینے کے لیے ہم نے ٹرم بنانے پڑے گا تاکہ اس کو صحیح طور پہ ہم جو ہے سمجھ سکیں. مثلا واجب, حرام, مستحب, مکروہ, مباح, یہ ہمیں بنانی پڑیں گے. پھر دیکھیں اس میں ٹرم تقلید آ جاتی ہے, طہارت آ جاتی ہے, عبادات ہیں, پھر معاملات میں تجارت ہے, یہ ساری چیزیں ٹرم پھر بن جاتی ہیں. یہ ٹرمز ہوتی ہیں کسی بھی جس کو کہتے ہیں کہ علم کو سسٹمیٹک وے میں لانے کے لیے, درجہ بدرجہ سکھانے کے حوالے سے. ائمہ اہل بیت کا جو طریقہ تھا وہ تو فطری طریقہ تھا اور رسول اکرم کا فطری طریقہ تھا. اس کے بعد اب جو ہم جس زمانے میں ہیں تو ہمیں قرآن مجید جو کہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں, اس میں سے ہم نے مثلا جو ہے ابھی صرف عقائد لینا ہے, تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ علیحدہ سے ایک سسٹم میٹک وے ہمارے پاس اگر موجود ہو تو بچوں کو اور پڑھانے والوں کو نئے پڑھانے والوں کو آسانی ہو جاتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے. تو یہ جب قرآن اور سنت سے ہم علوم اخذ کرتے ہیں پھر اس کو سسٹمیٹک وے میں بناتے ہیں تاکہ بیان کرنا اور پڑھانا اور سمجھانا آسان ہو جائے. یہ اصطلاحیں اس لیے آسان بناتے ہیں تاکہ پڑھانے کے اور سمجھانے کے وقت جو ہے آسانی ہو جائے. یہ علوم بنتے ہیں اس طرح سے. جی,
مطلب فطری طریقہ قائم کیوں نہیں رہ سکا, اس کی وجہ کوئی زمانہ ہے؟
جی, زمانہ ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو روایتیں ہیں, ایک شخص آتا ہے رسول اکرم سے عقیدے کا سوال کیا, انہوں نے جواب دیا, توحید کا جواب دیا, وہ بھی حدیث ہمارے پاس حدیث کی کتاب میں موجود ہے. وہیں پہ ایک آدمی تھا, اس نے نماز کے متعلق سوال کیا, رسول اکرم نے اس کا بھی جواب دے دیا, اب وہ بھی ہمارے پاس حدیث کی کتاب میں موجود ہے. اب توحید کے سوال کو جدا کریں نماز کے سوال سے تو یہ پھر علوم کے طور طریقے بنتے ہیں جو کہ ہمارے لیے ہیں. اس لیے کہ ابھی مثلا میں چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف عقائد پڑھوں, تو جو ہزاروں احادیث ہیں اس میں سے پہلے تو نکالنا پڑے گا کہ کون سی چیزیں ہیں جو عقائد جس میں بیان ہوئے ہیں. پھر میں توحید پڑھنا چاہتا ہوں تو پھر نکالنا پڑے گا ان میں سے کہ توحید کس میں بیان ہوئی ہے. تو یہ علوم جو ہے وہ بناتے ہیں آسانی کے حوالے سے, اور سکھانے کے جو طریقہ ہے اس میں پھر آسان ہو جاتا ہے.
تو اگر عام انسانوں کے بنائے ہوئے طریقے جو ہیں اس میں مطلب ایک کنفیوژن بھی ہو سکتا ہے, ہوتا ہے یقیناً, اور کافی چیزیں الجھ جاتی ہیں, اور اس میں ایک چیز مطلب اس حوالے سے آپ کچھ کہیں گے؟
جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چیزیں الجھ جاتی ہیں, اس لیے ہمارے پاس جو ہے اجتہاد جاری ہے. یعنی گزشتہ ایام میں ایک عالم نے ایک احادیث نکالی ہیں فقہ کی, اس میں سے جو ہے وہ طہارت کے احکام نکالے ہیں, اس کو پھر ہم آج کے دور میں پھر دیکھیں گے. اس میں کوئی چیزیں ایسی تو نہیں ہیں جو مبہم ہیں یا آج کے دور میں وہ بیان اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کو نکال دیں. تو یہ اجتہاد ہمارے ہاں جاری ہے, یہ چلتا رہتا ہے, یہ ہر دور میں کنٹینیو ایک پروسیس ہے جو جاری رہے گا. مثلا اس دور میں غلامی کا کوئی تصور نہیں ہے. اب جتنے غلامی کے احکامات تھے وہ تو ذیل مثال میں بیان کرنا فائدہ مند ہے ہی نہیں, اس لیے بیان نہیں ہوئے, لیکن پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بیان ہے. تو اس طرح سے یہ کنٹینیو پروسیس ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں کس چیز کی ضرورت ہے اس کو بیان کرتے ہیں, پرانی زبان کیا ہے اور آج کی زبان کیا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں آج کی زبان میں, آج کی زبان میں بیان کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پرانی چیزیں جو ہے کچھ مبہم ہوں اس کو واضح کرتے ہیں, کوئی چیزیں ہو سکتا ہے کہ کسی عالم نے کہیں سے احادیث یا اس سے نکالی ہیں استنباط غلط کیا ہے تو صحیح ہو جاتا ہے. یہ کنٹینیو پروسیس ہے, یہ چلتا رہتا ہے ضرورت کے مطابق, اور اس کو مزید جو ہے وہ صاف کرنے کے حوالے سے.
جی مطلب اگر ہم کہیں کہ ہم الجھن سے بچنے کی کا بہترین طریقہ جو ہے وہ قرآن و اہل بیت ہے, ان کی تعلیمات پر فوکس اگر رکھیں.
دیکھیں انسان کے پاس دو طریقے, یا تو انسان خود محقق بنے, اتنی اس کے پاس علمی صلاحیت ہو کہ قرآن اور سنت جو ہے وہ سمجھ سکے, اس میں سے احکام نکال سکے. اگر خود محقق ہے پھر تو ٹھیک ہے کہ خود اس کی طرف رجوع کرے اور اس پہ عمل کرے. محقق نہیں ہے تو پھر محقق کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اب ہم جو ہے مثلا مجھے میں محقق نہیں ہوں عقائد میں, عقائد دیکھنا چاہتا ہوں تو جو عقائد کے محققین ہیں ان کی کتابیں میں دیکھوں گا اور ان سے لوں گا, اس لیے کہ میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں. اسی طرح سے اگر میں نے اخلاق کی چیزیں لینی ہیں تو جو اخلاق کے محققین ہیں ان سے لوں گا, جو احکام کی چیزیں ہیں وہ احکام کے جو محققین ہیں ان سے لوں گا. تو دو طریقے, یا خود محقق بنے یا پھر محقق سے لے لیں, یہ دو کے علاوہ اور کوئی طریقہ
بجا ہے اگر. لیکن پہچان جو ہے وہ عام انسان کیسے کر سکتا ہے کہ محققین میں بھی درست اور غلط کا ایک خدشہ باقی رہتا ہے نا؟
یہ ائمہ اہل بیت نے ہمیں اپنی ذمہ داری بتا دی ہے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے. عام آدمی یہ پہچان نہیں سکتا. اگر عام آدمی یہ پہچان سکے کہ محققین جو ہے کون سی چیزیں صحیح کہہ رہے ہیں کون سی چیزیں غلط کہہ رہے ہیں تو پھر تو خود محقق بن گیا نا, جبکہ ہم نے تصور کیا ہے کہ خود محقق نہیں ہے. خود محقق نہیں ہے تو ائمہ نے یہ کہا کہ جو دنیا میں تم سمجھتے ہو اور تم نے ایک حد تک جو ہے دیکھا ہے, جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اس شعبے میں, سب سے زیادہ مہارت رکھتا ہے اس شعبے میں اور قابل اعتماد ہے, اس کا کردار سچائی اس حد تک ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے, اس سے دین کے وہ احکامات لیں اس پہ عمل کریں, آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو لیکن آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی, آپ نے ذمہ داری ادا کر.
لیکن جو قرآن میں یہ آیت ہے کہ ہمیں جواب دہی ہوگی کہ ہم کس کے پیچھے چلیں,
ہاں تو یہ تو پہلے دیکھنا پڑے گا نا کہ آپ کو ایک حد تک جو ہے وہ تحقیق کرنے پڑے گی کہ اس وقت جو ہے مثلا میں عقائد لینا چاہتا ہوں تو دنیا میں عقائد میں مہارت رکھنے والے کون کون لوگ ہیں اور ان میں سب سے زیادہ مہارت کس میں, یہ تو آپ کو ایک حد تک تحقیق کرنی پڑے گی عام آدمی.
لیکن ابھی تو آپ نے فرمایا کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتا عام انسان.
عام انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ محقق جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے, اس لیے کہ پھر تو یہ خود محقق بن گیا. لیکن یہ تو وہ دیکھ سکتا ہے اس حد تک کہ دنیا میں کتنے محققین ہیں اس علم میں اور اس میں بہتر کون سے, یہ تو انسان کی بس کی بات ہے, عام انسان کی بس کی بات. لیکن پھر تفصیل سے کہ جی توحید کا یہ نظریہ, عدالت کا یہ نظریہ, امامت کے یہ جو فلاں چیز ہے, یہ محقق صحیح کہہ رہا ہے یا وہ محقق صحیح کہہ رہا ہے, یہ پھر عام انسان جو ہے اس میں نہیں کر سکتا. پھر جو ہے محقق کو معلوم کرنے کے لیے تحقیق کرے, لیکن جب محقق کہتا ہے یہ کرو تو پھر وہ اپنی ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ اس کے مطابق.
جی جزاک اللہ.
جی مہدی مائیک.
السلام علیکم. میرے میں اٹلانٹا سے بات کروں, امریکہ سے. میرا سوال کے دو حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز کہی جاتی ہے کہ عرفان اور فلسفہ جو ہے نا ایک عقل کے ذریعے اور ایک دل کے ذریعے معرفت حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں, اور پھر کا ایک منسوب ہے, پتہ نہیں اب کتنی حد تک وہ صحیح ہے حدیث, لیکن کہا جاتا ہے کہ جو عرفان ہے وہ تصوف یا عرفان جو ہے باطن رسول ہے, اور اس کا اگر یہ حدیث صحیح ہے تو کیا باطن رسول اور ظاہر رسول میں فرق ہے کہ ہم ظاہری تعلیمات کو کہیں کہ یعنی کہ وہ الگ چیزیں اور عرفان تصوف ایک الگ چیز ہے معرفت کے. اور دوسری چیز ہے کہ اگر ہم اس عزم کریں کہ یہ اس کی واقعی ایک معرفت کا ذریعہ ہے, تو ایک ہمارے علماء کے درمیان بھی دو قسم کی آرائے پائی جاتی ہیں, جو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہ یہ ایک نئی چیز ہے جس کی آئمہ اہل بیت سے کوئی صحیح طریقے سے روایات نہیں ملتی, یہ باقی بعد میں آنے والی چیزوں میں سے ہے. اور اب نام تو میں نہیں لینا چاہتا, لیکن کافی سارے شیعہ علماء بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ بعد والی چیزیں اور ان کو نہیں مانا جائے, تو اس سلسلے میں اگر آپ رہنمائی فرمائیں تو مہربانی ہوگی. تھینک یو.
جی, پہلے درس میں ہم نے کہا تھا کہ فلسفے اور عرفان میں کیا فرق ہے. فلسفے کا جو ذریعہ ہے وہ عقل ہے, عقلی دلیل ہے, اور اس کا جو مقصد ہے عقلی دلیل کے ذریعے سے ہم نے پہنچنا کس چیز تک ہے, وہ خبر ہے. جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, موجود ہے. یہ خبر جو ہے وہ عقل کے ذریعے سے حاصل ہوئی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ وہ عقل کے ذریعے سے نہیں ہوگا, وہ عرفان کے ذریعے سے ہوگا, وہ قلب کے ذریعے سے ہوگا. تو جس چیز کی خبر ہوتی ہے اس چیز کا مشاہدہ ہوتا ہے, مشاہدہ عرفان ہے, خبر فلسفہ ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں, دونوں چیزیں درست ہیں, یہ آپس میں متضاد نہیں ہیں, یہ آپس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. وہ اس کا مقصد خبر تک پہنچنا ہے, اس کا مقصد مشاہدے تک پہنچنا ہے. دونوں کا جو مقصد ہے وہی کچھ اور ہے, تو آپس میں کنٹراڈکشن نہیں ہو سکتی. اس لیے توحید کی معرفت, علمی معرفت, یہ عقل کے ذریعے سے ہے, توحید کا مشاہدہ قلب کے ذریعے سے. تو یہ دونوں چیزیں بالکل واضح طور پہ جدا جدا دو چیزیں ہیں, اس کا آپس میں نہیں. جہاں تک جو ہے وہ حدیث جو آپ کریں وہ اصل میں عقل کے حوالے سے ہے کہ ایک باطنی رسول ہے, ایک ظاہری رسول ہے. باطنی رسول انسان کے پاس عقل ہے, اور ظاہری رسول جو ہے وہ انبیاء اور رسول جو ہیں وہ ہیں. حدیث یہ ہے. عرفان باطنی رسول ہے, اس طرح کوئی حدیث میری نظر سے یا اقوال جو ہے میری نظر سے نہیں گزرا. جہاں تک سوال ہے اس کا کہ یہ چیزیں بعد کی ہیں یا آئمہ کے دور کی ہیں, تو وہ میں نے بیان کر دیا اسی درس میں کہ عرفان کی چیزیں جتنی آئمہ کے دعاؤں سے ہیں, آئمہ کے اقوال سے ہیں, قرآن مجید سے ہیں, وہ عرفان اسلامی ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید اور آئمہ سے ہے تو بعد کے دور کا تو نہیں ہوا, وہ پھر انہی کے دور کا ہوا, تو جو انہی کے دور کا ہے وہی دین اسلام ہے. بہت سارے ایسے افراد ہیں جو باقاعدہ جنہوں نے عرفان یا تصوف نہیں پڑھا, پھر وہ اس کے لیے نظریہ دیتے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ درست طریقہ نہیں ہے. بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہوں نے باقاعدہ نہ عرفان پڑھا نہ تصوف پڑھا, اب اس کے بارے میں نظریہ دینا شروع کر دیا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. نہ صحیح کہہ سکتے ہیں نہ غلط کہہ سکتے ہیں. صحیح غلط کہنے کے لیے پہلے پڑھنا پڑے گا, پھر معلوم ہوگا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جتنی چیزیں عرفانیات کی اصول ہیں, جس میں وحدت وجود ہے, عشق ہے, فنا ہے, ولایت ہے, محبت, یہ ساری چیزیں آئمہ اہل بیت کی جو دعائیں ہیں, احادیث ہیں, ان میں بات جو ہے بیان کی گئی ہیں. قرآن مجید میں بھی اس کے جو ہے بہت سی جگہوں پہ آثار جو ہے ہمیں مل جاتے ہیں. اگر تھوڑا سا غور انسان زیادہ کرے، ظاہری صرف عبارتوں میں نہ پھنس جائے، تھوڑا سا آگے چلے تو یہ مل جاتی ہے. اس لیے وہ عرفان جو کہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے لیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ان سے لیا ہے، وہ بعد کی چیز نہیں ہے، وہ انہیں کے جو ہے دور کی چیز ہے، اور وہ جو ہے ہم تک پہنچا ہے. یہ کہنا کہ ساری چیزیں بعد کی ہیں، یہ نام چونکہ بعد کا ہے، تصوف تو بعد کی ہے، یہ کوئی علمی جو ہے بات نہیں ہے کہ اس پہ نام بعد میں ہوا تو یہ بعد کی چیزیں ہیں. دیکھنا ہے پڑے گا کہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آئمہ کے اقوال میں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی، احادیث میں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی، دعاؤں میں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی، قرآن مجید کی آیات میں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. ملتی ہیں تو بات ختم ہو گئی. پھر یہ کہنا کہ اس کا نام بعد میں ہے صرف، اس لیے بعد کی چیز ہے، یہ صرف علمی کوئی بات نہیں ہے، یہ ظاہری بات. جی
جی بہت شکریہ، کافی کلیئرفیکیشن ہو گئی. لیکن ایک عمومی ایک اور اسی سے ریلیٹڈ یہ چیز کہ احادیث کے لیے لوگ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ احادیث کا ایک وسیع ذخیرہ ہے، تو اس میں سے ہر جو بندہ ہے وہ اپنی مرضی کی اگر آپ اطاعت کی چیزیں لیں تو وہاں سے لے سکتے ہیں، آپ تبلہ لیں وہاں سے لے سکتے ہیں، تبرع لیں وہاں سے لے سکتے ہیں. تو یعنی کہ یہ تو آپ کو بس یہ ہے کہ اتنی ساری چیزیں پڑھی ہیں آپ ان کو سیٹ کر کے اور اپنی مرضی کی چیزیں ایک مطابق بنا لیں، تو یہ اعتراض وہاں پہ نہیں آئے گا.
نہیں، اس لیے کہ جو عرفان بیان کرتے ہیں اگر وہ اس ان احادیث اور ان علوم کے اعلیٰ درجے کے ماہرین ہوں تو ان پہ یہ الزام لگانا کہ جی وہ دو حدیث لے کے اور کہتے ہیں، پھر تو آپ جو ہے کوئی کسی طریقے سے کسی راستے پہ چلیں گے ہی نہیں. جو اعلیٰ درجے کے ماہرین ہیں جیسے امام خمینی ہیں، شہید مرتضیٰ مطہری ہیں، یہ جو احادیث کو جانتے ہیں اور اس موضوع میں ساری احادیث کو جانتے ہیں، وہ اگر مجموعی طور پہ ایک نظریہ پیش کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی دو احادیث کو لے کے دیے تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہوئی، یہ تو ایسے ہی الزام ہوا کسی پہ. تو ثابت کرنا پڑے گا آپ کو کہ یہ جو احادیث آپ نے لی ہیں اس کی کنٹراڈکشن یہ بھی ہے، پھر آپ ثابت کریں. صرف یہ کہنا کہ جی احادیث سے بیان کر دیا تو احادیث سے بیان نہ کریں تو کہاں سے بیان کریں، چونکہ آپ جو ہے وہ بحث کے میدان میں آ گئے ہیں تو آپ کو قرآن و احادیث سے ہی بیان کیا جاتا ہے. اگر آپ صرف مرید ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی بات قبول کر لیں، بات چلی گئی. لیکن آپ کو اگر قرآن اور حدیث سے بھی دلیل نہ دی جائے تو کہاں سے دلیل دی جائے، پھر وہ دلیل بتائیں تاکہ وہاں سے دلیل دی جائے. اس لیے یہ چیز کہنا یہ کوئی علمی باتیں نہیں ہیں، یہ ایسے ظاہری جو ہے باتیں.
میں اس لیے یہ عرض کر رہا تھا کہ کیونکہ اصل میں یہ اکثر بحثوں میں آتا ہے، اس موضوع سے تو نہیں لیکن اتحاد و اتفاق اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان، تو کچھ جذباتی دوست ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ واضح چیزیں ہیں، یہاں پہ آپ نے اس طرح کا موقف اختیار نہیں کر سکتے، یہ تولا تبرا کی چیزیں ہیں. تو میں اسی پہلو سے کہہ رہا تھا کہ ہر شخص کے پاس اپنا ایک کچھ چیزیں موجود ہیں، وہ اپنی حدیثیں دکھاتا ہے، وہ تو ایک عام انسان کی کیا ذمہ داری ہے وہاں پہ.
میں نے شروع میں عرض کیا یہ جو زندگی کے احکام ہیں، یا تو آپ محقق بنیں خود یا محقق کی تقلید کریں. آپ خود بھی محقق نہیں ہیں لیکن مداخلت کرتے ہیں تو یہ آپ کا غلط رویہ ہے. محقق بنے پھر ٹھیک ہے مداخلت کریں، لیکن محقق نہیں ہے اور پھر مداخلت کرتے ہیں تو یہ طریقہ نہیں چلے گا. تو یا محقق بنے پھر اپنی جو اس تحقیق پہ عمل کریں، لیکن آپ محقق نہیں ہیں، محقق جو کہتا ہے اس پہ عمل کریں، اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس.
صحیح، اس میں یعنی کہ فقہی حساب سے تو ہمیں کلیئر ہیں چیزیں کہ یعنی کہ کون سے مراجع موجود ہیں، یا دوسرے جو علوم ہیں اس کے بارے میں کوئی کس طرح سے پتا چلے.
دوسرے جو علوم ہیں ان میں بھی ہر ایک کے ماہرین ہیں. مثلا اگر آپ عرفان کے حوالے سے لے لیں یا فلسفے کے حوالے سے لے لیں تو آپ کو اس میں بھی ماہرین ملیں گے. اس وقت تو چونکہ ذرائع ابلاغ جو ہے بہتر ہو گئے ہیں تو پہچاننا آسان ہو گیا ہے. امام خمینی عرفان کے اعلیٰ درجے پہ، شہید متحری عرفان کے اعلیٰ درجے پہ تھے، آغا بہجت عرفان کے اعلیٰ درجے پہ تھے، عرفانیات میں بھی ماہرین تھے، لیکن مثلا آغا صافی گلپائے گانی ابھی ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ آپ کو جو ہے فقہ کے حوالے سے اعلیٰ درجے پہ تھے، لیکن عرفان کے حوالے سے ان کی بات نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب پہلی دفعہ ایران گیا ہوں 1983 میں، تو وہاں پہ جو ہے وہ بہت سے بزرگان سے بھی ملاقات ہو گئی، تو ایک بزرگ سے ہم نے پوچھا کوئی سیاسی سوال، تو انہوں نے کہا جی اس کا مجھے نہیں معلوم، یہ امام خمینی اور اس طرح کی جو چیزیں وہ جانتے ہیں، وہ یہ سیاسی مسائل ہمیں زیادہ معلوم نہیں۔ تو ہر ایک کے ماہرین اپنے اپنے ماہرین سے جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے، جس علم کا شعبہ جو ہے اس شعبے کے ماہر کی طرف رجوع کریں، یہ عقل کا تقاضا ہے، اور یہی جو دین اور قرآنیات اور جو ہے اہل بیت کہتے ہیں کہ جس علم کا سوال ہے اس علم کے ماہر کی طرف۔
جی شکریہ انجلا کی،
اگر سوال دینا ہے اور
جی
السلام علیکم بابا جان، ہمیں ایک پوائنٹ اور ابھی بات ہو رہی تھی تو سوال اس سے ہم نے کلیئر کرنا تھا، جیسا کہ مطلب توضیع المسائل وغیرہ سے جو فقہی مسائل ہیں وہ تو ہم کتاب سے بھی لے سکتے ہیں، اور پریکٹیکلی فقیہ کے پاس حاضر ہونے کی کچھ زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو کیا عرفان کے حوالے سے بھی ہم صرف کتابوں تک، یعنی جیسے آقا خمینی کی کتابیں موجود ہیں یا شہید متحری کی، تو ہم کتابوں تک محدود رہ سکتے ہیں یا عملی طور پر کوئی استاد ضروری ہے؟
جی اس شعبے میں کتابوں سے ہم شروع کر سکتے ہیں، بنیادی چیزیں ہم کتابوں سے لے سکتے ہیں، ابتدائی چیزیں ہم کتابوں سے لے سکتے ہیں، لیکن اس شعبے میں کہتے ہیں کہ استاد آگے لازمی پھر ہو جاتا ہے۔ جب انسان اس شعبے میں چلنا شروع کب ہوتا ہے تو پھر انسان کو خود سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیزیں تو میں سمجھتا ہوں اور اس چیزوں پہ تو عمل کر سکتا ہوں، لیکن یہ چیزیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو وہاں سے پھر استاد اس کے لیے لازمی ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس شعبے میں کہ ابتدا آپ جو ہے وہ کتابوں سے کریں، لیکن آگے پھر استاد لازمی ہے۔ اس کے لیے
جی شکریہ۔
جی آگا بہت بہت شکریہ، آپ دعا کروا دیجیے، اصل میں آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی تھی اس سے میں نے فلیئر رکھا ہوا تھا۔
اچھا جی ابھی آ رہی؟
نہیں آگا ابھی آ رہی؟ نہیں ابھی نہیں آ رہی، وہ اصل میں وہ جو آپ کا انٹرنیٹ کا ایشو ہے اس سے نہیں آ رہی۔
اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على حجت ابن الحسن صلواتك علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی كل ساعة وليجا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك فيها طويلا، اللهم صل على محمد۔
شكرا
بہت
شکریہ۔